أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج تین ملکوں میں ملکی پیمانے پر ملکی سطح پر کچھ جلسے اور اجتماعات ہو رہے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ ان کے ذکر سے خطبے کا آغاز ہو. سب سے پہلے تو سری لنکا کی جماعت کی طرف سے درخواست ہے کہ آج ان کا سالانہ جلسہ آدمی 30 اپریل کو ان کا سالانہ جلسہ منعقد ہوگا. اسی طرح تمام سری لنکا کی لجنہ اماء اللہ کا جلسہ بھی کا اجتماع بھی 29 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے. تو ان دونوں کے لیے حراب جماعت سے وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں کامیابی کے لیے. سری لنکا کی جماعت کو اگرچہ چھوٹی ہے اور بہمت ہے, مگر بار بار بعض دشمنوں کی طرف سے مشکلات پیش آتی ہیں. ابھی حال ہی میں وہاں ایک مرکز پہ حملہ کیا گیا, جلایا گیا, وہاں بعض اہمیوں کو جلو کوٹ کوب کیا گیا. تو ان وہ اس لحاظ سے بھی دعا کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے, اور جن نیک کاموں کو بڑے عزم کے ساتھ انہوں نے جاری کیا ہے استقلال کے ساتھ, اس کو ان کو ثبات قدم بخشے. اب جماعت احمدیہ جرمنی کی طرف سے بھی درخواست ملی ہے کہ آج 28 اپریل کو ان کی مجلس شورا منعقد ہو رہی ہے. اب جو مجلس شورا کا نظام ہے یہ خدا کے فضل سے کافی پھیل گیا ہے اور مستحکم ہو گیا ہے. ابتدا میں ان جگہوں میں غلطیاں بھی ہوتی تھیں, اور ایسی جگہ مثلا جرمنی ہے جہاں سے کثرت جہاں کثرت سے پاکستان سے مختلف علاقوں سے بھی ایم ڈی کے آباد ہوئے ہیں. خیال یہ تھا کہ ان کو شورا کا تجربہ ہوگا, اس لیے وہ وہاں غلطیاں نہیں کریں گے, مگر الحمدللہ کہ وقت پر یہ بات سامنے آ گئی کہ اکثر وہ لوگ شورا میں شامل ہوئے جن کو پاکستان میں بھی شورا میں کبھی جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا. اس لیے محض یہ حسن ظن کہ پاکستان سے آئے ہیں وہ اپنے جرمن بھائیوں کی بھی تربیت کر سکیں گے, یہ سچا ثابت نہ ہوا. سابقہ باتیں کر رہا ہوں. اور ان کے مقابل پر جو جرمن نو ایم ڈی تھے انہوں نے بہت بہتر نمونے دکھائے. تو اس لیے کچھ مجھے بعض دفعہ ناراض بھی ہونا پڑا, بعضوں کو بعض عہدوں سے فارغ کرنا پڑا, سمجھایا, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ان کی مجلس شورا کا نظام بلوغت کو پہنچ گیا ہے, ان میں پختگی پیدا ہو گئی ہے, مشورے نیک اور تقویٰ کے مطابق دیتے ہیں. کوئی یہ احساس نہیں ہے کہ فلاں نے میرے دوست نے یہ بات کی ہے اس لیے اس کی تائید کی جائے, اور یہی وہ تقویٰ ہے جو دراصل جماعت کی زندگی کا ضامن ہے. جماعت کی روح اس تقویٰ میں ہے. اگر شورا کے نظام کو ہم بڑی احتیاط کے ساتھ جاری کر دیں اور اس میں جتنے بھی تقویٰ سے ہٹے ہوئے رجحانات داخل ہونے کا امکان ہے ان رجحانات کے رستے بند کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت بہت تیزی سے ترقی کرے گی. اور جب میں کہتا ہوں کہ رجحانات ہیں ये रुझानात हर इंसान की ज़ात में दबे हुए हैं, और जब तक इंसान की ज़ात तक मुत्तफ़ी न हो उस वक्त तक वो मजलिस से शुरा कर में जाकर ऐसा इंसान उसके अंदर तक़वा के मेयार को कायम नहीं रख सकता। जहाँ भी इख्तलाफ़ राय हो, जहाँ इस बात का इम्कान हो कि कोई शख्स किसी शख्स के सुपुर्द को जिम्मेदारी की जाएगी, जहाँ मुख्तलिफ माली उमूर के खर्च के मसाइल भी हों, वहाँ इंसान के साथ जो बशरी तकाजे लगे हुए हैं वो ज़रूर कोई ना कोई रखना पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, हर इंसान को अपना निगरान खुद होना पड़ेगा। मगर जहाँ तक निज़ाम जमात के निगरान होने का ताल्लुक है, खुदा के फजल से वो तकाजे हम बहुत हद तक पूरे कर चुके हैं और पूरे करते रहेंगे। जो मैंने पहली बात कही थी कि अब बुलूगत को पहुंच गया है निज़ाम, ये इस पहलू से कही थी। आज ही चूंकि एक और मुल्क की भी मजलिस शूरा हो रही है, आइवरी कोस्ट की, उनकी जमात का जलसा है और गालबन उसके बाद इंतखाबात भी इसी साल होंगे और मजलिस शूरा की कार्रवाई भी होगी, इसलिए उनको भी पेश नज़र रख कर कुछ नसीहतें करनी हैं। जर्मनी की जमात को मैं समझाना चाहता हूँ कि अगरचे निज़ाम के लिहाज से ये मामला बहुत सुधर चुका है और अपनी बुलूगत को पहुँच गया है, लोग समझ चुके हैं कि किस हद तक मजलिस शूरा में शामिल मेंबरान को आज़ादी है, किस हद तक खुदा ताला की तरफ से जारी करदा शरीयत उनके हाथ रोकती है कि आगे नहीं बढ़ना, उनकी ज़ुबान पर कदम लगाती है कि इससे आगे ना बढ़ो। ये जो अमूर हैं ज़ाहरी नज़म व ज़ब्त के, इस लिहाज से तो अल्लाह ताला के फजल से अब मामला पूरी तरह नज़म व ज़ब्त की के दायरे में आ चुका है और सब लोग समझ गए हैं, हर एक को अपने हकूक़ का पता है, हर एक को अपनी ज़िम्मेदारियों का पता है, और कोई अब मेरे नज़दीक इंशाल्लाह जर्मनी जैसे मुल्क में कोई जरूरत नहीं कर सकता कि निज़ाम की भी हुर्मती करे और खड़े होकर बाज ऐसी बातों पर इसरार करे जिनका कहने का उसको हक ना हो, या अमीर के सामने वो गुस्ताखाना रवैया अख्तियार करे या उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे। ये बातें तो इंशाल्लाह वहाँ नहीं होंगी, और मुझे उम्मीद भी है, दुआ भी है कि आइंदा कभी कभी ऐसी बातें ना हों। लेकिन जो इंसान के अंदर छुपा हुआ बागी है, इंसान के अंदर छुपा हुआ खुदगर्ज आदमी है, वो तो हर जगह रहता है, और जब तक उस मकाम पे ना पहुंच जाए जहां अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा दे, उस वक्त तक उससे हमेशा खतरात लाहक होते हैं। चुनांचे चंद साल पहले मुझे मजलिस शूरा जो मरकजी या जो रब्बा में मुनक़िद हो रही थी, यानी पाकिस्तान की मजलिस शूरा जो रब्बा में मुनक़िद हो रही थी, उसकी रिपोर्टें कुछ मिली, उस पर मैंने उनसे रिकॉर्डिंग मंगवाई और मुझे बहुत इस बात से धक्का लगा कि इतनी लंबी तरबियत याफ्ता लोगों की मौजूदगी में फिर बाद लोगों ने बाज़ टेढ़ी सोचें दाखिल करनी शुरू कर दी थी, बाज़ टेढ़े मुतालबे शुरू कर दिए थे। तो नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से इत्मीनान अपनी ज़ात में काफ़ी नहीं है। हकीकत यह है कि मजलिस शूरा की इज्तिमाई शख्सियत उसमें शामिल होने वालों की शख्सियत का मजमूआ है। अगर उसमें शामिल होने वालों की सोचें गैर मुत्तकियाना हों और उनकी निगरानी अच्छी ना हो तो किसी वक्त भी वो मजलिस का मिजाज बिगाड़ सकते हैं। इस पहलू से जो मेंबर बनते हैं उन पर भी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, उस निज़ाम पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है जिस निज़ाम से कोई मुंतखब होकर मजलिस शूरा तक पहुँचता है। इन खतरात के पेश नज़र आखिरी इख्तियार मरकज के हाथ में रखा गया है, चाहे तो वो इंतखाब के मशवरे कबूल करे चाहे तो ना करे, और अल्लाह ताला के फजल से इस पहलू से जमात की तरबियत बहुत उम्दा हो चुकी है। अगर उनको ये इल्म हो कि मरकज से किसी नाम की नामंजूरी आई है तो कतन दिल पे मैल नहीं लाते और सर तस्लीम खम कर देते हैं। तो जो इज्तमाही तकवा का मेयार है वो तो खुदा ताला के फजल से काफ़ी बुलंद है। لیکن انفرادی طور پر جب انتخاب کے وقت ووٹ دیے جاتے ہیں تو بسا اوقات تعلقات، جمبداریاں، رشتہ داریاں، دوستیاں وہ ان ووٹوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. خاص طور پر وہاں یہ زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کرتی ہیں جہاں جماعتوں میں بعض گروہ بندیاں ہوئی ہوں، بعض خاندانوں کی بعض دوسرے خاندانوں سے لڑائیاں ہوں، بعض خاندانوں کی بعض دوسرے خاندانوں سے چکرش چل رہی ہو. ایسی صورت میں یا امیر یا صدر عمومی تو نہیں، یعنی مقامی صدر، اس کو صدر جماعت کہتے ہیں، مقامی جماعت کا صدر کہتے ہیں، وہ اگر نااہل ہو تو اس کی نااہلی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ اختراق پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ قوم کو اپنے نیچے، قوم کو متحد رکھنا یہ مختلف صلاحیتوں کا تقاضا کرتا ہے، اور بعض دفعہ بعض صدروں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ سب کو ایک خاندان کی طرح ساتھ لے کر چلیں. اس لیے ان کی نااہلی کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض دوست اس صدر کے قریب ہیں اور بعض نسبتاً دور ہیں، اور یہ تاثرات ضروری نہیں کہ صحیح ہوں. بعض فتنہ پرداز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تاثرات کو ہوا دے بھی دیتے ہیں اور اس طرح پھر اختراق پیدا کر دیتے ہیں. تو کمزوری جو صدر کے نظم و ضبط کی کمزوری یا اس کی ذہن کی روشنی کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے، اس کو بدنیتوں کے اندھیرے اور زیادہ گہرا کر دیتے ہیں، اور لوگ صفائی سے پھر حالات کو دیکھ نہیں سکتے، اور اندھیرے کے نتیجے میں ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. پھر یہ تو مختصر اس کا پس منظر ہے. جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب انتخاب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اس قسم کی مخفی جمبہ داریاں اور تعلقات کے اثرات اپنا اثر دکھا دیتے ہیں. ایسی صورت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ جو شخص منتخب ہو وہ پوری طرح تقویٰ کے تقاضوں کے پیش نظر منتخب نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے منتخب ہوا ہو. یہ سب احتمالات اپنی جگہ، مگر اگر ان باتوں کو خود فتنے کا موجب بنا دیا جائے تو اس سے بھی بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہاں ایسی باتیں چلتی ہیں اس لیے جو منتخب عہدیداران ہیں وہ تقویٰ سے گرے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان سے تعاون نہیں کریں گے، تو یہ پھر فتنہ نہیں بلکہ شیطانی ہے. جس شیطانی کو روکنے کے لیے یہ ہم فتنوں کے رستے روکتے ہیں، یہ وہی شیطانی ہے. یعنی بالآخر نظام جماعت سے انسان باغی ہو جائے. بس نیکی کے نام پر بدی پھیلانے والی بات ہے. یہ وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ جن ملکوں میں انتخابات ہونے ہیں یا مجلس شورا ہو رہی ہے وہاں اس پہلو سے ابھی بہت زیادہ نگرانی اور بار بار نصیحت کی ضرورت ہے. اول تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے ووٹ دیتے وقت قرآن کریم کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھیں کہ یہ امانت ہے اور امانت کو اس کے حقدار کو دیا کرو. اس کے سوا اور کوئی شرط نہیں ہے جو قرآن کریم نے اسلامی ڈیموکریسی کی تصویر کھینچتے ہوئے بیان فرمائی ہے. جب بھی تم ووٹ ڈالو تو اس کو ووٹ دو جو تقویٰ کے لحاظ سے حقدار ہو، اور غیر حقدار کو ووٹ نہیں دینا. اس مضمون پر مختلف پہلوؤں سے قرآن کریم کی آیات روشنی ڈالتی ہیں اور یہ واضح کر دیتی ہیں کہ مومن وہ ہے جو قریب ترین رشتہ داریوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا جب خدا کی خاطر اسے بات کہنے ہو. چنانچہ شہادت کے سنن میں فرماتا ہے کہ شہادت کے وقت تو مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کی رعایت تو درکنار، خود اپنے خلاف گواہی دینے پر کھڑا ہو جاتا ہے. اپنی ذات پر اپنے قریب ترین لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ وہ تقویٰ کا معیار ہے جو اسلام قائم کرتا ہے, اور اس معیار کی روح سے جب بھی انتخابات ہوں وہاں اگر باپ کو بھی ایک بچہ اہل نہیں سمجھتا تو اس کا فرض ہے کہ باپ کے خلاف اپنا ووٹ ڈالے. اور کسی کا حق نہیں ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کو بعد میں اس بات کا تانا دے کہ فلاں وقت تم نے میرے حق میں ووٹ نہیں دیا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی ایک جگہ سے مجھے اطلاع ملی کچھ دن ہوئے, اور اسی وجہ سے میری توجہ اس طرف پھری کہ ووٹ انتخاب کے بعد جو ایک جو شخص ہار گیا اس کو پتہ چلا کہ اس کے قریبی رشتہ داروں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالے تھے, تو ان کے گھر گیا, وہاں بڑا اس نے شکوے شکایتیں کیں کہ تم لوگ کیا چیز ہو, میرے عزیز رشتہ دار ہو کے تم لوگ ہی مجھے لے ڈوبے. حالانکہ یہ ان کو لے ڈوبنے والا تھا, وہ بچ گئے ہیں اللہ کے فضل سے. الٹا قصہ ہے. تو جہاں بھی انتخابات میں تعلقات رشتہ داریاں وغیرہ اثر انداز ہوں گی وہاں نظام جماعت کی زندگی پر حملہ ہوگا, اسی حد تک نظام جماعت بیمار ہوگا. اور بیمار اور صحت مند وجود میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. نچلی سطح پر آپ اپنی صحت درست کر لیں تو جماعت کی جو اجتماعی طاقت ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا. اور یہ ایک فرضی باتیں نہیں ہیں, عین حقیقت کی باتیں ہیں, 100% درست ہیں. ہر قطرہ احمدیت کا جو یہ سمندر بنا رہا ہے وہ قطرہ صالح ہونا چاہیے, اگر وہ صالح ہو جائے تو سمندر صالح رہے گا, اگر اس میں آمیزش آ جائے گی تو اسی حد تک سمندر کا پانی غیر صحت مند ہوتا چلا جائے گا. بس انتخابات کے وقت جو عہدے داران کے ہوں یا مجلس شورا کے ہوں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ کسی قسم کی کوئی رعایت کوئی تعلقات کا واسطہ انتخابات پر اثر انداز نہ ہو. اور کیا ہو اس کے متعلق قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو سب سے زیادہ متقی کو آگے لانا ہے, اور اس میں یہ بحث نہیں آئے گی کہ چالاک کون ہے یا دنیا کے لحاظ سے کون اہلیت رکھتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ دنیا کی چلاکیوں سے آری شخص جو متقی ہو اس کے کام میں ہمیشہ زیادہ برکت ہوتی ہے بنسبت ایک تقویٰ سے آری چالاک شخص کے. تقویٰ سے آری چالاک شخص کے ہاتھ میں تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے, نہ نظام جماعت کی قدریں محفوظ ہیں نہ جماعت کے اموال محفوظ ہیں, اور وہ فتنوں کا موجب بن جاتا ہے اور بن سکتا ہے. لیکن ایک سادہ انسان ہو, بظاہر متقی ہو, خدا کا خوف رکھتا ہو, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی غیر محفوظ نہیں ہے. ساری جماعت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی بعض کام کسی کے سپرد کیے گئے ہیں جو تقویٰ رکھنے والے تھے, خواہ علم کے لحاظ سے ادنا حیثیت رکھتے تھے, ان کے کاموں میں برکت پڑی ہے, اور چالاک علماء کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا بلکہ وہ ہمیشہ نقصان کا موجب بھی بنے رہے ہیں. ایک تو یہ خیال دل سے نکال دیں کہ چالاکیاں کام آ سکتی ہیں, اس لیے آپ کو چالاک آدمی کو چننا چاہیے. جتنا چالاک ہو تقویٰ سے آری ہو اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے, اس کو نظام کے قریب تک نہ پھٹکنے دیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا غلط اندازہ ہے کہ تقویٰ اور بیوقوفی اکٹھے ہو سکتے ہیں. تقویٰ اور بیوقوفی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. وہ بیوقوف ہے جو تقویٰ سے آری ہوتا ہے. اگر ہوشیار ہوتا اور عقل والا ہوتا تو ناممکن تھا کہ تقویٰ کے بغیر زندگی بسر کرتا. تو اول تو سفر کا آغاز ہی عقل سے شروع ہوتا ہے. جو اولو الالباب لوگ ہیں وہی ہیں جو خدا کا مقام اور مرتبہ پہچانتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں, اس کا خوف رکھتے ہیں. اور اگر وہ عقل والے نہ ہوتے تو تقویٰ کو اختیار کیوں کرتے ہیں؟ بس محض مجهول سی حیثیت رکھنا یہ تقویٰ کی نشانی نہیں ہے. تقویٰ کے نتیجے میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے, ایک فراست پیدا ہوتی ہے, باتوں میں ایک گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. بس تقویٰ کی پہچان اس پہلو سے اگرچہ مشکل ہے لیکن روزمرہ کے تجربے میں آنے والے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ایک ایسا شخص جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہو اور پتہ ہو کہ جب بولے گا سچ بولے گا, اس کو آپ تقویٰ سے خالی نہیں کہہ سکتے. ایک ایسا شخص جس کے پاس جب آپ امانت رکھوا دیں تو پتہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. ایک ایسا شخص جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اسے اپنی بڑائی کی کوئی بھی خواہش نہیں اور اس میں انکسار پایا جاتا ہے, کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو نظام جماعت کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا ہے اور کسی جمباداری میں, کسی تفرقہ بازی میں کوئی حصہ نہیں لیتا, اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ تقویٰ کی ظاہری علامتیں ہیں. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ ظاہری علامتوں ہی سے ایک انسان کا تقویٰ پہچان سکتا ہے. حقیقت تقویٰ کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے. اور عالم الغیب و شہادہ کا ایک یہ بھی مضمون ہے. آج میں نے اس آیت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں اپنے خطبے کے لیے موضوع بنایا تھا, مگر اب چونکہ مضمون دوسرا شروع ہو چکا ہے اس لیے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بات کروں گا. مگر یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس مضمون کا تعلق کسی کے تقویٰ کی پہچان سے بھی ہے. عالم الغیب و شہادہ کا مطلب یہ ہے کہ تم بعض اوقات ایک شخص کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہو مگر وہ خدا کی نظر میں نیک نہیں ہوتا. تم بظاہر ایک شخص کو بد سمجھ رہے ہوتے ہو مگر وہ خدا کی نظر میں بد نہیں ہوتا. غیب کا علم بھی وہی رکھتا ہے اور جو تمہیں دکھائی دیتا ہے اس میں تمہارے دیکھنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں. تو تم نہ غیب کا علم رکھتے ہو نہ ظاہر کا علم رکھتے ہو. اس آیت کی روشنی میں پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمارے معیار کا کیا نتیجہ نکلے گا. جس معیار پر ہم قائم ہیں اس معیار کے پیش نظر جو فیصلے کریں گے ان کی صحت کی کیا ضمانت ہے. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک عمومیت کا تعلق ہے, عموماً مومنوں کے فیصلے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتے ہیں اور متقیوں کے فیصلے خدا کے فیصلے کے مطابق ہوا کرتے ہیں. اس لیے ان کا انفرادی فتویٰ ہر شخص کے متعلق تو نہیں چل سکتا کہ جس کو کوئی نیک آدمی کہہ دے یہ ضرور متقی ہے وہ ضرور متقی نکلے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر عمومی طور پر تقویٰ ایک روشنی بخشتا ہے جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تقویٰ فراست سے ڈرو, فإنه یرا بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہاں اللہ کے نور سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا تو دیکھنے کا نور کچھ رکھا ہی نہیں. جو خدا کی طرف سے اس کو بصیرت ملی ہے, جو خدا تعالیٰ کی محبت کے تقاضے ہیں ان سے وہ جانچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نور ہے ہی وہی جو اللہ کا نور ہے. اس میں اس نے دو چیزیں ملا نہیں دیں, اپنی ذات کے نور کو الگ قائم نہیں رکھا بلکہ کلیتاً خدا کے نور کے تابع کر دیا ہے. اگر اس پہلو سے ایک شخص خدا کی طرح نظر سے دیکھنے کا عادی بن جائے تو کہا جائے گا کہ یہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے. لیکن بالعموم کیونکہ وہاں پھر اس آیت کا کی عمل پیرائی ہوگی کہ اللہ ہی ہے جو شہادہ کو بھی جانتا ہے اور غیب کو بھی جانتا ہے, اس لیے ایسے شخص کا یہ دعویٰ کرنا تو غلط ہے کہ میں اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں اس لیے جس کے متعلق میں بات کروں اس کو مان جاؤں. جو یہ بات کرے گا وہ ایک بات تو ثابت کر دے گا کہ وہ اللہ کے نور سے نہیں دیکھتا, کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا تو بندے کے متعلق یہ دعویٰ نہ کرتا اور اپنی ذات کے متعلق یہ دعویٰ نہ کرتا. کیونکہ دعوے کا جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ولا تزکو انفسکم، تم اپنے آپ کو بھی پاک نہ کہا کرو، اپنی ذات کو بھی پاک نہ ٹھہرایا کرو، ہوا عالم و بمن اتقا، ایک ہی ہے وہ جو جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ بس بہت ہی باریک مضمون ہے، الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں الجھا ہوا نہیں۔ اس کو میں کھول کر جب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہاں یہی بات ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی یا تھی، اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو اول تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اگر خود متقی ہوں تو آپ کا فیصلہ غلط بھی ہوگا تو اللہ اس کو ٹھیک کرے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ذات میں تقویٰ سے فیصلہ کیا ہو۔ اس لیے آپ کو یہ ضمانت تو نہیں ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ درست ہوگا، ہرگز نہیں ہے۔ کئی آدمی متقی بھی ہوتے ہیں لیکن ذہنی فرق اپنی جگہ ہے، متقی بھی ہوتے ہیں بھولے بھی ہوتے ہیں، کئی آدمی متقی بھی ہوتے ہیں اور صاحب فراست بھی ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا ذاتی معیار تقویٰ کے نور سے چمک اٹھتا ہے، مگر اتنا ہی چمکتا ہے جتنا ان کا معیار ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارے دوسرے عالم پر فوقیت ملی، انبیاء پہ بھی فوقیت ملی، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ آپ کا ذاتی نور اپنی ذات میں ہی اتنا روشن تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آسمان سے شعلہ نور اس پر نہ بھی اترتا تب بھی وہ بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا۔ تو ہر شخص کی اپنی فراست کا ایک مقام ہے، اللہ کا نور اس مقام کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر کسی آنکھ کی بینائی کم ہو تو اس کو بھی تو سورج کا نور ہی روشن کرتا ہے، اگر کسی کی آنکھ کی بینائی زیادہ ہو تو اس کو بھی تو سورج کا نور ہی روشن کرتا ہے، لیکن فرق ہے۔ ایک روشن بینائی والا انسان اس نور سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو ایک کم بینائی والا انسان اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا ہے کہ ہر متقی خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے ان کی رائے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور ہر متقی کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میری رائے درست ہے۔ یہ ساری باتیں ناسمجھی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ گہرائی میں اتر کے معاملات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سارا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی بہم باقی نہیں رہتا۔ بس آپ نے فیصلہ تقویٰ سے کرنا ہے، یہ ہے بنیاد۔ اور اگر چونکہ آپ عالم الغیب اور عالم الشہادہ نہیں ہیں، اگر تقویٰ میں رہتے ہوئے غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا خدا آپ کو نہیں دے گا۔ ایک شخص بیچارہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے ٹھوکر کھاتا ہے اور کہیں گر جاتا ہے تو نقصان تو پہنچاتا ہے، نقصان تو اس کو ہوتا ہے مگر سزا نہیں ملتی۔ ایک شخص اگر جان کے بل ارادہ کسی گڑے کی طرف جاتا ہے اور اس اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی، نقصان تو پہنچے گا لیکن سزا بھی ملے گی۔ تو سزا اور طبی نقصان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بس ایسا شخص جو زیادہ بصیرت نہ رکھتا ہو، وہ متقی بھی ہو تو بعض دفعہ غلطی سے غلط فیصلے کر سکتا ہے، مگر خدا کی طرف سے اس پر پکڑ نہیں آئے گی۔ اور من حیث الجماعت، جن کی تربیت اللہ نے اپنے ایک مرسل اور مہدی کے ذریعے کی ہو، بل بحیثیت جماعت ان کی اکثریت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تقویٰ پر قائم رہتی ہے، اور یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ تقویٰ پر قائم رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے انتخاب کو خدا کا انتخاب کہا جاتا ہے۔ اگر یہ توقع درست نہ ہو تو وہ نتیجہ بھی غلط ہو جائے گا جو ہم نکالتے ہیں، کہ چونکہ متقیوں کی جماعت اپنا خلیفہ چنتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انتخاب پر سواد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ان کا نور اور خدا کا نور ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ وہی نور جو خدا کا نور ہے، اس نے جو فیصلہ کرنا تھا وہی فیصلہ متقی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا کو نور سے دیکھتے ہیں. تو جماعت کی حیثیت سے اس بات کی ضمانت ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم ہمیشہ نگران رہیں, کوشش کرتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, تو بہت لمبے عرصے تک, جو ہزار سال سے بھی بڑھ سکتا ہے, جماعت انشاءاللہ تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے صحیح فیصلے کیا کرے گی. مگر نگرانی کی ضرورت ہے, اور مجلسی شورا اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر مجلسی شورا میں کے انتخاب کے وقت پوری محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ سوچ کر فکر کر کے انسان, یعنی ہر جماعت کا ہر فرد یہ کوشش کرے کہ اپنے میں سے وہ چنیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قریب تر ہے, جس کے متعلق اس کا اندازہ ہے. اب اگر یہ نیکی سے اندازہ لگاتا ہے, سچائی سے اندازہ لگاتا ہے, تو بقیہ کی ضمانت اللہ اس طرح بھی دیتا ہے کہ اس کے فیصلے کی غلطی کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اس کا ووٹ تو ہوگا, اس پر اس کو سزا نہیں ملے گی, مگر اکثر کے دل خدا اس طرح مائل فرما دیتا ہے کہ ایک آدمی کی سادگی کی غلطی جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ قطعی بات ہے, اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں. ساری 100 سالہ جماعت کی تاریخ, بلکہ اس سے پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ متقیوں کے فیصلے میں اگر غلطی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان کے فیصلوں کی اصلاح فرما دی, اور من حیث الجماعت جماعت کو ان کے نقصان نہیں پہنچنے دیا. بس مجلس شورا جہاں بھی منعقد ہو رہی ہے یا آئندہ ہو, اس کے انتخاب سے بات شروع ہوتی ہے. وہاں سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے تقویٰ کی, اور اگر جماعت کے علم میں ایسے لوگ ہوں جن کا ماضی اس پہلو سے داغدار ہو, تو امیر جماعت کا فرض ہے کہ ووٹ کی انتخاب کی کارروائی کی رپورٹ بھیجتے وقت دیانتداری سے بتائے کہ میرے نزدیک فلاں شخص جو منتخب ہوا ہے اس میں یہ عادت ہے, اس طرح وہ پارٹی میں شامل ہوتا ہے, اس طرح اب تک اس نے بعض دفعہ ایسی حرکات کی ہیں جس سے جماعت کے وقار کو نقصان پہنچا ہے. اگر امیر یہ لکھے تو پھر اس کا نام منظور نہیں ہوگا, لیکن بعض دفعہ عمراء یا دوسرے عہدیداران سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے برا بننے کی. جہاں یہ کہا وہاں آپ تقویٰ سے گر گئے, اور تقویٰ سے گئے تو ان کو اس عہدے سے بھی گرنا چاہیے تھا جو متقیوں کے لیے ہے, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, عہدہ اپنی جگہ اور یہ ہوشیاری ہماری اپنی جگہ, کہ ایسی بات نہ کریں کہ خام خواہ بیر مجھے مار لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں. بس تقویٰ کا اس سلسلے میں دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر غلط آدمی منتخب ہو رہا ہو تو دیانتداری کے ساتھ پتہ نہ رہے اس کے کہ کوئی دوست بنتا ہے دشمن بنتا ہے, اس وقت صورتحال نظام جماعت کی معرفت اوپر پہنچائی جائے. اس کا ایک برعکس بھی ہے جو اکثر چلتا ہے, یہ بات تو نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے, جو نہیں ہونی چاہیے وہ دکھائی دیتی ہے, کہ بعض لوگوں کی پسند کا آدمی نہیں آتا تو وہ عہدیدار نہ بھی ہوں ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی رپورٹیں کریں, مگر وہ ضرور اپنا بغض نکالتے ہیں, لمبی لمبی چٹھیاں لکھ دیتے ہیں, بعض دفعہ 14-14 صفحے کے خط آتے ہیں, یہ شخص جو انتخاب ہوا ہے ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں, بڑا خبیث آدمی ہے, اس قسم کا آدمی ہے, اس طرح یہ جھگڑالو, اس طرح اس نے شرارتیں کیں. اور حال یہ ہے کہ بعض 15-15 سال پرانے واقعات بھی لکھتا ہے وہ, واقعتاً ایسے پرانے واقعات بھی ادھیڑ ادھیڑ کر نکالے گئے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا تقویٰ اس وقت کیا کر رہا تھا جب پہلی دفعہ اس کی برائی سامنے آئی, تم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اگر تم نے اس وقت نظام جماعت کی معرفت اپنا حق ادا نہیں کیا تو آج تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی زبان کھولو, اس لیے کہ اب تمہارے ساتھ براہ راست اس کا مفاد ٹکرایا ہے. تمہیں خطرہ ہے کہ ایسی جماعت میں اگر یہ اوپر آیا تو پھر میرے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں منفی اثر پڑ سکتا ہے, اس لیے تمہیں پرانی باتیں یاد آ گئی ہیں. اس لیے یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پرانی باتیں اگر किसी शख्स में ऐसी हों जिनका निजाम जमात के सामने आना जरूरी हो, तो जिस वक्त वो हों उस वक्त आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा जर्मनी की बात है, एक दो साल पहले की बात है कि जब इख्तलाफ हुआ एक अहदेदार से, तो मुझे चिट्ठियां आईं कि ये अहदेदार ये तो इस किस्म का आदमी है और इस किस्म का आदमी है, और ऐसे से खौफनाक इल्ज़ाम थे कि अगर शरीयत इस्लामिया नाफज होती तो उसको 80 करोड़ जरूर मिल पड़ते। और तकवा का ये हाल कि अब ख्याल आया है कि अहदेदार बन रहा है, और वो पुरानी सारी दास्तान कहते हैं मेरी आंखों के सामने गुजरी है और उसको कान के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। जब मैं कहता हूं कि इत्तला दो, तो मैं इस किस्म की जलील जासूसियों के ऊपर आपको आपकी जासूसियों की तहरीक आपको नहीं कर रहा, ये बातें तो आप करते हैं जिनको मैं दबाने की कोशिश करता हूं। ये तो तकलीफ से बातें कई दफा सामने आती हैं, मैं समझाता हूं कि ये कोई तरीक नहीं है, खुदा का खौफ करो और अपनी बदनीयतों को निज़ाम जमात के नाम पर इस्तेमाल न करो। लेकिन वो मुत्तकी लोग जिनका बाज़ लोगों से ना दोस्ती का ताल्लुक ना दुश्मनी का ताल्लुक, वो ज़िम्मेदार बनाए गए हैं कि बाज़ अहम इत्तलाएं ख़ास आदमियों से ताल्लुक़ रखने वाली जब उनके सामने आएँ वो मेरे सामने पेश करें। तो बसा औक़ात अमीर को एक आदमी के आम हालात का पता ही नहीं होता, मगर जब वो अहदेदार मुंतखब होता है तो उसके मुतलिक बसीगह रास बाद इत्तलाएं मिलती हैं। उस वक्त उसका फ़र्ज है कि उन इत्तलाओं को आगे पहुंचाए, ताकि इब्तदाई पहलू से जिस हद तक छानबीन मुमकिन है हम वो छानबीन के बाद उन लोगों को ऊपर आने दें जो अल्लाह ताला के फजल के साथ मोमिनों की नज़र में, दिल की सच्चाई के साथ उनकी नज़र में वो अच्छे और पाक लोग हैं। ऐसे लोग जब मजलिस शूरा में पहुँच जाते हैं तो फिर आगे उन पर इब्तला का दौर शुरू हो जाता है। वहाँ जो वो बातें करते हैं, बसा औक़ात नेक लोग भी जब बहस में पड़ जाएं तो इख्तलाफ में अपने आप को गालिब करने के लिए उनकी सोचें टेढ़ी होने लग जाती हैं। उस वक्त ये पेश नज़र नहीं रहता कि जमात का मुफाद इसमें है, उस वक्त ये पेश नज़र होता है कि मेरी बात मानी जाए और मैं जीत जाऊँ, और उसके बाद अगर वो जीत जाएं तो उनकी खुशी, उनका इत्मीनान, उनके चेहरे की मुस्कुराहटें उनके अदम तकवा पर गवाह बन जाती हैं। और इसके बरक्स बद ऐसे लोग हैं जो जीतते हैं तो इस्तग़फ़ार करते हैं, दिल से शर्मिंदा होते हैं कि एक एक शख्स के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन चूंकि महज लिल्ला थी इसलिए उसकी कामयाबी पर दिल का इत्मीनान वो फ़ख्र की मुस्कराहटें नहीं बन सकता, हमेशा इनकसार रहता है और एक किस्म की शर्मिंदगी रहती है। और मगर जब भी ऐसा मौका आएगा वो फिर ज़रूर वो बात करेंगे। और बसा औक़ात ऐसे लोगों को बाज़ दफ़ा उसका ये नुकसान भी पहुँचता है कि बाज़ लोग समझते हैं इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बातें की थी तो अपने ताल्लुकात भी कम कर लेते हैं, लेकिन जब वो ताल्लुकात कम करते हैं तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक मुत्तकी से जब ताल्लुक कम करते हैं तो खुदा से ताल्लुक कम करते हैं। उस मुत्तकी वजूद की ज़ाती हैसियत को ना कुछ समझें। जो शख्स दिल के तकवा के साथ अल्लाह की खातिर सच्ची बात बयान करता है, जानता है कि उसके नतीजे में वो दोस्त जो दूसरा मौक़िफ़ पेश कर रहा है उसके दिल पर बुरा असर पड़ेगा, जानता है कि हो सकता है हमारे ताल्लुकात पर बुरा असर पड़े, अगर उसकी सच्चाई की सज़ा में उसके दोस्त उससे बदज़न होते हैं, पीछे हटते हैं, तो याद रखना चाहिए कि हकीकत में वो खुदा से बदज़न होते हैं, खुदा से पीछे हटते हैं, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों की हिफाजत फरमाता है। जो उसकी खातिर सच्चाई पर कायम रहते हैं उनको कभी नुकसान नहीं पहुँचने देता और हमेशा उनकी हिफाजत फरमाता है। देखो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम का जब मुनाज़रा हुआ, सबसे पहला मुनाज़रा मोहम्मद हुसैन बुतालवी साहब के साथ, तो कितना बड़ा एक मजमा था जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को अहले सुन्नत का नुमाइंदा बनाकर वो अहले हदीस मौलवी इस्नाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ मुनाज़रे के लिए लेके गया। اور ان کو یقین تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی فراست ہے، ایسا علم ہے، اب تک اس وقت تک کافی شعرا ہو چکا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابل پر. وہاں جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو سوال فرمایا کہ آپ بتائیں قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا رشتہ ہے، تو جو جواب دیا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے وہ بالکل وہی تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ تھا، جو ہونا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور بات ختم ہو گئی. اس پر اتنا شور پڑا، وہ لوگ جو حمایتی بن کے آئے تھے وہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے تو ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، یہ ہار گیا اور مولوی محمد حسین بٹالوی جیت گیا. مگر اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ جو الہام ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، وہ اسی موقع سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. بس اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں بولنے والے، اپنی حمایت میں شرمندگی قبول کرنے والے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا. اور جو شخص اس وجہ سے دشمنی کرے کہ اس نے خدا کی خاطر اس کو ناراض کرنے کی ضرورت کی ہے، وہ خدا کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. بس نظام جماعت میں، مجلس شورا کے اندر جب باتیں ہوں تو ہرگز کسی اختلاف کا برا نہیں منانا، اور نہ آپ کی بات کا دوسرا برا منائے، نہ آپ اس کی بات کا برا منائے. اور برا منانے کا جہاں تک تعلق ہے، بسا اوقات انسان پکڑ نہیں سکتا مگر طرز کلام سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے. جب آپ باتیں کرتے ہیں تو باتوں میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نام لیتے وقت ادب کے تقاضے چھوڑ دیتے ہیں اور جوش جو ہے وہ ابلنے لگتا ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اب آپ اس دماغی حالت میں نہیں ہیں کہ جہاں اطمینان سے فیصلے کر سکیں، اور مجلس شورا کا مقصد ہی ختم ہو گیا وہاں پہ. اس لیے جب آپ بات کریں، اختلاف پہ حوصلہ کریں، حوصلے سے برداشت کریں، اور للہ اختلاف کی خاطر اختلاف کو عزت دیں، اختلاف کرنے کی حوصلہ شکنی نہ کریں. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اختلاف کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ سب کے دل اس فیصلے پر اکٹھے ہو جانے چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی ایک ادنا سی بات بھی آپ کے دل کی تو اس فیصلے کی حدود سے باہر نکل کر کوئی پروپیگنڈا کرتی ہے، یا کسی لوگوں میں بدنی پیدا کرتی ہے، یا اس فیصلے کی تائید میں جو آپ کا فیصلہ تھا اس اجتماعی فیصلے کے خلاف باتیں کرتے ہیں جس پر خلیفہ وقت کی طرف سے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس جماعت کا حصہ نہیں رہتے، آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو جماعت سے خارج کیا جائے یا نہ کیا جائے، ایسی صورت میں آپ کا جماعت سے رستہ الگ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں، فیصلے تقویٰ سے کریں، مشورے ضرورت سے خدا کی خاطر دیں، اپنی زبان پر ادب کے پہرے بٹھائیں. کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں تلخی پائی جائے، جس کے نتیجے میں کسی کی دل آزاری ہو، اور نہ اپنی دل آزاری ہونے دیں. اگر کوئی آپ کے خلاف دل آزاری کی بات کرتا ہے تو برداشت کریں، خدا کی خاطر صبر کریں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی جزا ملے گی. اور پھر جو بھی فیصلہ ہو اس پر سر تسلیم خم کریں، اور جب مجلس شورا کا فیصلہ ہو تو اسے آخری فیصلہ نہ سمجھیں. یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے جسے تمام مجالس شورا کے ممبران کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، بلکہ ساری جماعت کو. یہ شورا دنیا کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی. مجلس شورا سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ شاورہم فی الامر، کہ تو ان سے مشورہ مان. اس لیے اگر محمد رسول اللہ اس حکم کے تابع ہیں تو کون ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو اور اس حکم کے تابع نہ ہو؟ اس لیے خلیفہ وقت پر لازم ہے کہ تمام اہم امور میں جن کو مشورے کا اہل سمجھے ان سے فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرے. یہ نظام پاکستان کے موقع پر میں نے سمجھایا تھا، پہلے سمجھا چکا ہوں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مجلس شورا فیصلے کرتی ہے تو یہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، خلیفہ وقت کو وہ فیصلہ بطور مشورہ بھیجا جاتا ہے. ایک فیصلہ ہے مقامی طور پر، مقامی طور پر وہ فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کے خلاف کسی کو کچھ کہنے کا وہاں حق نہیں ہے اور سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. ایک امکان موجود ہے کہ مجلس شورا کا کوئی ممبر یہ سمجھتا ہو کہ اختلاف کی وجہ اتنی اہم ہے کہ جماعت کے گہرے مفادات سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ مجلس شورا کے صدر سے درخواست کر کے اپنا یہ حق محفوظ کروا سکتا ہے کہ میں خلیفۃ المسیح کی خدمت میں یہ اختلافی وجہ لکھوں گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے صدر مجلس کو، سوائے اس کے کہ صدر کا فیصلہ یہ ہو کہ یہ اس لائق نہیں ہے انسان کسی وجہ سے، وہ اس کو اجازت نہ دے تو پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر صدر کا فرض ہوگا کہ جس کو اجازت نہ دے اس کے متعلق خلیفہ وقت کو مطلع کرے، یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے اجازت نہیں دی، تاکہ خلیفہ وقت کا جو بالا حق ہے وہ محفوظ رہے. اگر وہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے صدر کا فیصلہ غلط ہو تو خود کہہ کر اس سے وہ اختلافی نوٹ منگوا سکتا ہے. تو بہت ہی کامل نظام ہے یہ، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اتفاقاً پیدا ہوا ہے، قرآنی تعلیم کے مطابق ایک رخن و سپاق نظام ہے جو خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں جاری ہے. تو جب وہ فیصلہ جو وہاں ہو چکا ہے اور اس پر کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھوایا گیا، خلیفہ وقت کی خدمت میں پہنچتا ہے تو فیصلے کے طور پر نہیں، مشورے کے طور پر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیض اعظم تھا فتوکل علی اللہ، اے اللہ کے رسول پھر جب تو فیصلہ کرے، یعنی مشورہ آ گیا اب فیصلہ تو نے کرنا ہے. اب یہ جو انتہائی اہم بات ہے، یہ صرف حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال تک نہیں پہنچتی، بلکہ آپ کے غلاموں میں اور آپ کی نمائندگی میں نظام جماعت کے منصب پر فائز لوگوں تک بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو گزشتہ خطبے میں جو شورا سے تعلق تھا میں کھول کر بیان کر چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء نے بھی بین ہی یہی مطلب نکالا، اور مشورے سننے کے بعد یا قبول کرتے تھے یا رد کرتے تھے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اکثریت کا مشورہ اس بات کے حق میں ہے اور اقلیت کا اس بات کے حق میں ہے. یہاں تک کہ ایک بھی اختلاف نہ ہو تب بھی آپ کے خلفاء نے مشورے رد کیے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے مشورے رد کیے ہیں جن پر صحابہ کا پورا اتفاق تھا. مثلا عمرہ کے لیے جب بیت اللہ کے طواف کے لیے حاضر ہونا تھا تو صلح حدیبیہ کے میدان میں یہ عظیم تاریخی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ تمام صحابہ کی متفقہ رائے کو حضرت محمد رسول اللہ نے رد فرما دیا، کیونکہ خدا نے مختلف سمت میں آپ کو عزم عطا کیا تھا، مخالف سمت کا عزم بخشا تھا. فیض اعظم تھا فتوکل اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ جب تو مشورہ قبول کر لے تو پھر توکل کر، فرمایا مشورہ کے بعد فیصلہ تو نے کرنا ہے، پھر جو فیصلہ کرے اس پر اللہ کا توکل رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور یہی توکل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق نے اختیار کیا جبکہ آن حضرت وسلم کے وصال کے بعد ایک لشکر کو بھیجنے کا مسئلہ اٹھا جو بہت دور کے کسی محاذ پر بھیجا جانا تھا. تمام صحابہ بلا استثناء اس بات کے حق میں تھے کہ ماحول بگڑ چکا ہے، حالات ناسازگار ہیں، اہل مدینہ کے لیے خطرات ہیں، اس لیے کچھ دیر کے لیے اس لشکر کو روک دیا جائے. ایک حضرت ابو بکر تھے جو اس بات پر قائم تھے کہ محمد رسول اللہ کا آخری فیصلہ، میں کون ہوتا ہوں ابو قحافہ ابن ابو قحافہ جو اس کو رد کر دے، جو اسے ٹال سکے. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. یہاں تک فرمایا کہ مدینہ کی لاشوں، مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کی اور ان کی عورتوں کی اور ان کے بچوں کی اگر کتے لاشیں بھی گھسیٹتے پھریں، یہ خطرہ بھی ہو، تب بھی میں محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں بدلوں گا، یہ لشکر جائے گا. توکل اللہ، پھر توکل کیا. اور توکل کا ایسا عظیم الشان نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال دکھائی نہیں دی. سارا عرب تقریباً باہر کا وہ عملاً بغاوت میں باغی ہو چکا تھا, اور کس طرح اس بدمنی کی حالت کو خدا نے خلافت کے ذریعے پھر امن میں تبدیل فرما دیا. تو توکل علی اللہ کا مضمون جو ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ مراد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ فیض آگے جاری نہیں ہو رہا, فیض محمد رسول اللہ ہی کا ہے. مگر جو بھی سچے طور پر اس منصب پر فائز ہو جو محمد رسول اللہ کی نمائندگی کر رہا ہو, اس کو بھی ضرور یہ فیض نصیب رہے گا, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہمیشہ نصیب رہا ہے. تمام خلافت تیسری خلافتوں کے دور کے آپ معائنہ کر مطالعہ کر کے دیکھ لیں, بلا استثناء جب بھی خلیفہ نے مجموعی رائے یا اکثریت کی رائے کے خلاف فیصلہ دیا ہے, اسی فیصلے میں برکت, اسی فیصلے کی اللہ نے حفاظت فرمائی جو فیصلہ اس نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اکثریت کے خلاف دیا. تو اس بات پر قائم رہیں. ایک افریقہ ملک ہے جہاں اس وقت جلسہ ہو رہا ہے, وہاں مجلس شورا بھی ہوگی, وہاں امیر کا انتخاب بھی ہوگا. تو وہ جو نئے آنے والے ہیں, اب ضرورت ہے کہ ان کی ٹھوس تربیت اس بات پر ایسی کی جائے کہ ساری دنیا کی جماعتوں کا ایک مزاج ہو جائے, کالے گورے کا فرق ہی نہ رہے, افریقہ امریکہ کی کوئی تمیز باقی نہ رہے, مشرق اور مغرب ایک نور پر اکٹھے ہو جائیں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اوپر, جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے لا شرقیت ولا غربیہ, نہ وہ شرق کا ہے نہ وہ غرب کا ہے, وہ سب کا سانجا نور ہے. اس ضمن میں جہاں وہ انتخاب کے متعلق کچھ اور ہدایتیں بھی دینے والی ہیں, چندے کا نظام ابھی سب جگہ اس طرح مستحکم نہیں ہوا کہ 100% شرع کے مطابق دینے والے سب پیدا ہو جائیں, لیکن چونکہ میں بہت زور دے رہا ہوں کہ نئے آنے والوں سے خواہ ایک دوڑی بھی وصول کرو, ان کو نظام میں داخل ضرور کرو, اس لیے وہ شامل ہونے شروع ہو گئے ہیں. انتخاب کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ باشرح چندہ دینے والا ہو جس کا کوئی بقایا نہ ہو. اس صورت میں دو قسم کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض لوگ شرح کے ساتھ چندہ نہیں بھی دیتے یا دیتے ہی نہیں اور آخر پر دے دیتے ہیں اکٹھا. جو آخر پر اکٹھا دیتے ہیں ان کا نام میرے نزدیک انتخاب کے لیے شمار نہیں ہونا چاہیے, سوائے اس کے کہ جماعت کی طرف سے یہ تحریک ہو کہ ہم آپ کو اسپیشل اجازت دیتے ہیں, آپ جس نے دینا دے لیں. بعض حالات میں وہ ضروری ہوتا ہے, مگر بالعموم جو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ادھر انتخاب ہونے والا ہے, ادھر سیکٹری مال کا دفتر کھل گیا اور وہ حساب پرانے کر کے آپ کا 5 سال کا اتنا بقایا, وہ کہتا نہیں اتنا تھا, وہ حساب پورے کر رہا ہوتا ہے, اور اگر 6 مہینے پہلے پر ٹھہر جائے بات تو وہاں تک تو ادا ہو گیا, اگلا پھر ضروری نہیں کہ ادا ہو. یہ تقویٰ کے منافی باتیں ہیں. ایسے پیسے میں جماعت کو کوڑی کی بھی دلچسپی نہیں. اس لیے اب تک جو ہو چکا, آئندہ ہرگز آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی. جو تقویٰ کے ساتھ عام چندہ دینے والے ہیں کبھی رہ جاتا ہے, ان کا بقایا ادا ہونا اور بات ہے, مگر انتخاب کی ممبرشپ کے لیے ظاہر و باہر ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں اسے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی جماعت ایسے موقع پر چندے لے کر ان کو ممبر بنائے گی اور میرے علم میں آئے گا تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ایسی حرکت کی ہو. جہاں تک چندہ نہ دینے والوں کا یا شرح سے کم چندہ دینے والوں کا تعلق ہے, ان کے آگے پھر ان کے ساتھ دو قسم کے سلوک ہوتے ہیں, بلکہ 3 قسم کے کہنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے میری اس عام رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے لکھ کر مجھ سے اجازت حاصل کر لی ہو کہ ہمیں پورا چندہ دینے کی توفیق نہیں ہے, ہم اتنا دے سکتے ہیں, ان کو ووٹ دینے کا حق ہوگا, وہ منتخب ہو سکتے ہیں ووٹ دینے والی مجلس میں, خود ووٹ دے سکتے ہیں, امیر کو ووٹ دے سکتے ہیں, مگر خود منتخب نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو ادنا معیار چندے کا ہے اس سے گرے ہوئے ہیں, ان کو میں نے رعایت دی ہے. رعایت کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ ووٹ دیں, لیکن عہدیدار منتخب نہیں ہو سکتے. دعا کریں کہ اللہ ان کے حالات درست کرے, جب حالات درست ہو جائیں گے تو پھر خدا نے چاہا تو ان کو اس خدمت کی بھی توفیق عطا فرما دے گا. دوسرے یہ کہ وہ لوگ جو اس کے باوجود اجازت نہیں لیتے, ان کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں, ان کا تو ووٹ بھی نہیں بن سکتا. ہاں چندہ دیتے بھی ہوں, اگر انہوں نے اسے باقاعدہ اجازت کے تابع نہیں کیا تو وہ چندہ نہ دینے والوں میں شمار ہوں گے, مگر اگر وہ بے قاعدہ ہیں اور کم دینے والے ہیں. جو لوگ اجازت نہیں لیتے اور چندہ پورا دیتے ہیں اور تقویٰ کے ساتھ ان کا چندہ ہمیشہ جاری رہتا ہے, ایک آدھ مہینے کی یا چند مہینے کی کمزوریاں جن کو قانون اجازت دیتا ہے, ان کو برداشت کرتا ہے, ان کو چھوڑ کر ان کا معاملہ صاف ہے, ان میں سے آدمی منتخب ہو سکتے ہیں اور دعا کر کے انہی میں سے منتخب کریں. بعض دفعہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ہم تو پہلے دیا کرتے تھے, پچھلے دو سال سے یا تین سال سے یہ مشکل آ گئی. ان کو میرا جواب یہ ہے کہ مشکل آئی ہے تو یہ بھی اس مشکل کا نتیجہ ہے کہ آپ اب اس خدمت سے محروم ہو گئے ہیں. بیماری ہو تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جان بوجھ کے بیمار ہوئے تھے, مگر آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں میں مجبوراً بیمار ہوا تھا اس لیے مجھے سر درد نہیں ہونی چاہیے, میں مجبوراً بیمار ہوا تھا اس لیے میرا پیٹ نہیں خراب ہونا چاہیے, میری طاقت میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپ کی مجبوری اپنی جگہ, لیکن بیماری کے اثرات کی مجبوری اپنی جگہ. چندہ نہ دینے کے اثرات اپنی جگہ ہوں گے, وہ چلیں گے اسی طرح. اس لیے جماعت کی لگام آپ کے سپرد نہیں کی جا سکتی, جماعت کے نظام جماعت کی باغڈور آپ کے سپرد نہیں کی جا سکتی. بس یہ دیکھیں کہ ان شرائط کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے میں سے وہ آدمی منتخب کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے نزدیک خدا کا خوف رکھنے والا ہو اور روزمرہ کی زندگی میں اس سے رابطہ رہتا ہے. اور آپ کو میں نے جیسا کہ نشان بتائے ہیں, ان نشانات کو دیکھ کر کسی کی تقویٰ کا فیصلہ جس حد تک جانداری سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید میں کھڑا ہوگا اور آپ کے فیصلے کی خامیوں سے کے ذرر سے جماعت کو محفوظ رکھے گا. بس آج کے خطبے کو اسی نصیحت پر میں ختم کرتا ہوں اور دعا کے لیے بھی آپ کو تحریک کرتا ہوں کہ جماعت جرمنی کو خصوصیت سے اس لحاظ سے یاد رکھیں کہ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے نشو نما پانے والی اور بکثرت مستعد لوگوں پر مشتمل, خدمت کرنے والوں پر مشتمل جماعت ہے. اس لحاظ سے یورپ کی ہر دوسری جماعت پر فوقیت لے گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نئی ذمہ داریوں کو جو کام کے بڑھنے سے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہر انعام جو عطا ہوتا ہے اپنے ساتھ ذمہ داریاں بھی لے کے آتا ہے. جہاں ایک طرف انعامات عطا ہو رہے ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں. تو سب دنیا کی جماعت کو اس پہلو سے ان کو یاد رکھنا چاہیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. آئیوری کوسٹ کی بھی ایک خاص حیثیت ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے جلسے پر آپ کو یہ رویا سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا میں دکھایا ہے کہ فرینکوفون ممالک میں بہت تیزی سے جماعت تب پھیلے گی اور وہ جو سابقہ غفلت تھی اس کا ازالہ ہوگا. اب یہ آئیوری کوسٹ وہ جماعت ہے جہاں فرینکوفون کنٹریوں میں ممالک میں سب سے زیادہ تیزی سے اہمیت پھیلنی شروع ہوئی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ اچانک کیا ہو کیا گیا ہے. مربی وہی, کوششیں وہی, لیکن جو 10 سال کی محنت سے پھل نہیں ملتا تھا وہ چند ہفتوں کی محنت سے ملنا شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے آئیوری کوسٹ کے لیے دعا کریں. نئے آنے والے جب زیادہ ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ خدا تعالیٰ کی نصیحت کے پیش نظر یہ دعا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بس اس دعا میں نئے شامل ہونے والوں کو بھی یاد رکھیں, اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں, ان جماعتوں کو یاد رکھیں جن پر نئی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خدا کی خاطر سنبھالے ہوئے سب کاموں کو اللہ ہی کی طاقت سے بہترین رنگ میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.